کتاب عظیم کشمکش، باب 26، اصلاح کا کام۔ یسعیاہ نبی کی پیشن گوئی میں فرمایا گیا ہے کہ آخری دنوں میں سبت کی تجدید کا کام انجام پائے گا۔ یسعیاہ کے 56 باب کی پہلی 2 آیات اور پھر 6 اور 7 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ اس کلام کا اطلاق مسیحی زمانے پر ہوتا ہے، جیسا کہ یہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے۔ لکھا ہے 56 باب کی 8 آیت میں، خداوند خدا جو اسرائیل کے پرگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ یہاں غیر قوموں کو انجیل کے ذریعے جمع کرنے کی پیش بینی کی گئی ہے، تب ان پر جو سبت کی تعظیم کریں گے برکات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوں چوتھے حکم کی ذمہ داری مسیح کے مصلوب ہونے، مردوں میں سے زندہ ہونے اور آسمان پر صعود فرمانے سے آگے بڑھ گئی اور اس مقام تک پہنچ گئی ہے جب مسیح یسوع کے خادم تمام قوموں کو خوشخبری کا پیغام سنائیں گے۔ خداوند یسعیاہ نبی کے ذریعے فرماتا ہے، شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ خدا کی شریعت کی مہر چوتھے حکم میں پائی جاتی ہے۔ صرف اسی حکم میں شریعت دینے والے کا نام اور خطاب یعنی عہدہ پایا جاتا ہے۔ یہ حکم اسے زمین و آسمان کا خالق ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہ کوئی دوسرا نہیں صرف وہی پرستش کے لائق ہے۔ اس حکم کے علاوہ دیگر احکام میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کس کے اختیار سے شریعت دی گئی۔ جب پوپ کی حکومت نے سبت کو تبدیل کر دیا تو شریعت میں سے مہر کو نکال دیا گیا۔ مسیح کے شاگردوں کو یہ بلاہٹ دی گئی ہے کہ وہ چوتھے حکم کے سبت کو اس کی اصلی حالت پر بحال کریں، جو کائنات کی تخلیق کی یاد اور خداوند کے اختیار کی مہر ہے۔ شریعت اور شہادت جب کلام مقدس کی تعلیمات اور نظریات میں بکثرت اختلافات ہوں تو خدا کی شریعت جو لا خطا ہے وہ کسوٹی ہے، جس پر تمام آراء تعلیمات اور نظریات کو پرکھا جا سکتا ہے۔ یسعیاہ نبی 8 باب کی 20 آیت میں فرماتا ہے کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ پھر حکم دیا گیا 58 باب کی 1 آیت میں، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ یہ پکار بدکار دنیا کے بارے نہیں ہے، بلکہ وہ جن کو خداوند اپنے لوگ کہتا ہے ان کے گناہوں کے لیے ان کی ملامت ہونی چاہیے۔ وہ مزید فرماتا ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ یہاں ایک کلاس کو سامنے لایا گیا ہے جو خود کو راست باز گدرانتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں خدا کی خدمت کرنے میں بڑی دلچسپی ہے، مگر ان کے دلوں میں جانچنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے فرامین کو توڑنے والے ہیں۔ چنانچہ یہی ان قوانین کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کو رد کر دیا گیا۔ یسعیاہ 58 کی 12-14 آیت میں لکھا ہے، تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کی تعمیر کریں گے، تو رخنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ اس پیشن گوئی کا اطلاق ہمارے زمانے پر بھی ہوتا ہے۔ خدا کی شریعت میں رکھنا اس وقت ڈالا گیا جب رومی اختیار سے سبت کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کے اس آئین کو بحال کیا جائے۔ رخنا کی مرمت ہونا لازم ہے اور کئی پشتوں کو بنیاد استوار کرنا ہوگی۔ خالق کے آرام اور برکت سے مقدس ٹھہرائے جانے والے سبت کو آدم نے اپنی بے گناہی کی حالت میں مقدس عدن میں منایا۔ آدم گناہ میں گر گیا، مگر اس نے توبہ کی اور باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد بھی وہ سبت مناتا رہا۔ تمام قدیم آبائی بزرگوں نے اسے منایا، راست باز حابل سے لے کر نو تک اور پھر ابراہم سے لے کر یعقوب تک، سبھوں نے سبت کو مقدس دن کے طور پر منایا۔ جب خدا کے چنیدہ لوگ مصر کی غلامی میں تھے تو بیشتر لوگ غالب بت پرستی کی وجہ سے خدا کی شریعت کے بارے بھول گئے، لیکن جب بنی اسرائیل کو خداون نے رہائی بخشی تو خداون نے اس بڑی بھیڑ کے سامنے اپنی شریعت کا اعلان کیا تاکہ وہ اس کی مرضی کو جانے، اس سے ڈریں اور تا ابد اس کے تابع فرمان رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک خداوند کی شریعت کا ادراک اس دھرتی پر محفوظ رہا ہے، اور چوتھے حکم کا سبت مانا جاتا رہا ہے۔ گو گناہ کا شخص خدا کے مقدس دن کو پامال کرنے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کے اختیار اعلیٰ کے زمانے میں بھی کچھ وفادار روحیں پوشیدہ مقامات پر سبت کی تعظیم کرتی رہیں۔ ریفرمیشن سے لے کر اب تک ہر پشت میں کچھ وفادار روحیں رہی ہیں جنہوں نے سبت کی پاکیزگی کو قائم رکھا۔ لعنت، ملامت اور ایزارسانی کے دوران خدا کی دائمی شریعت کی گواہی مسلسل جاری رہی ہے، اور سبت کے جو مقدس فرائض تھے ان کو بھی نبھایا جاتا رہا ہے۔ یہ سچائیاں جن کا ذکر مکاشفہ 14 باب میں آیا ہے، ان کا تعلق ابدی خوشخبری سے ہے، اور آمد ثانی پر یہی مسیح یسوع کی کلیسیا کی پہچان ہوں گی۔ تہرے پیغام کے نتیجے میں یہ اعلان کیا گیا، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے، اور مسیح یسوع کی آمد ثانی سے پہلے یہ آخری پیغام ہوگا۔ اس پیغام کے فوراً بعد نبی نے دیکھا کہ ابن آدم اپنے جلال میں اس زمین کی فصل کاٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ سب جنہوں نے ہیکل کے بارے اور خدا کی شریعت کے دوام کے بارے جان لیا وہ بڑی خوشی سے بھر گئے کہ سچائی کا نظام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس نے ان کی سوچ کو روشن کیا۔ ان کی تمنا ہوئی کہ وہ قیمتی روشنی جو ان تک پہنچائی گئی ہے تمام مسیحوں تک پہنچائیں، اور ان کا ایمان تھا کہ اسے بخوشی قبول کر لیا جائے گا۔ مگر وہ سچائیاں جو دنیا نے ان کے عوض رکھی ہیں، ان کی وجہ سے جو مسیح یسوع کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے الہی سچائیوں کو خوش آمدید نہ کہا۔ چوتھے حکم کی فرما برداری قربانی مانگتی ہے، جس کی وجہ سے اکثریت پیچھے ہٹ گئی۔ جب سبت کے مطالبات پیش کیے گئے تو بہتیرے تھے جنہوں نے دنیاوی نقطۂ نگاہ سے بحث کرتے ہوئے کہا، ہم نے ہمیشہ اتوار کے دن کو منایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی اتوار منایا ہے، اور بہت سے متقی پرہیزگار اور پارسا لوگ اسے مناتے تھے اور بخوشی خداوند میں سو گئے ہیں۔ اگر وہ راستی پر تھے تو ہم بھی راستی پر ہیں۔ اس نے سبت کو ماننا ہمیں دنیا کی مطابقت سے دور دھکیل دے گا، اور ہمارا ان پر کوئی اثر و رسوخ نہ ہوگا۔ یہ تھوڑے سے لوگ جو ساتویں دن سبت کو مانتے ہیں، اتنی بڑی دنیا کے مقابلے میں کیا انجام دے لیں گے جو سنڈے کو مانتی ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کی بحث ہے جسے مسیح یسوع کو رد کرنے پر یہودی خود کو حق بجانب قرار دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے والدین خدا کے سامنے قربانیاں گزراننے سے منظور نظر ٹھہرے تھے، اور کیوں ان کے بچے ان کے نقش قدم پر چل کر نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ اسی طرح لوتھر کے زمانے میں پوپ کے حامی یہی کہتے تھے کہ سچے مسیحی کیتھولک فیتھ میں ابدی نیند سو گئے ہیں، اس لیے وہ مذہب نجات کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح کے دلائل ہر طرح کی ترقی مذہبی فیت اور عمل کے آگے سچ مچ بڑی رکاوٹ ہیں۔ بتیرے یہ کہتے ہیں کہ سنڈے ماننا ایک مسلمہ تعلیم ہے، اور صدیوں سے دنیا بھر میں اسے ماننے کا رواج رہا ہے۔ اس دلیل کے خلاف دکھایا جا چکا ہے کہ سبت کا منایا جانا اتوار سے کہیں قدیمی ہے، اور یہ دنیا بھر میں منایا جاتا رہا ہے، اور یہ اتنا ہی قدیمی ہے جتنی ہماری دنیا، اور اسے پاک فرشتوں اور خداوند کی منظوری حاصل ہے۔ جب زمین کی بنیاد ڈالی گئی، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب فرشتے خوشی سے للکارتے تھے، اس وقت سبت کی بنیاد رکھی گئی۔ ایوب 38 باب 6 اور 7 آیت۔ کیا یہ ہم سے عزت اور تکریم کا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ کسی انسان نے مخصوص نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا انحصار کسی روایت پر ہے۔ یہ قدیم الایام نے قائم کیا ہے، اور اس کے ابدی کلام کے حکم سے معرض وجود میں آیا ہے۔ جب سبت کی اصلاح کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی، تو ہر دل عزیز پاسبانوں نے خدا کے کلام سے انحراف کر دیا، اور ایسی ایسی کلام کی تفسیریں پیش کیں جو لوگوں کو بہت بھاتی تھیں، اور جنہوں نے خود کلام مقدس کی تحقیق نہیں کی تھی وہ ان کی تفسیروں پر مطمئن ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی عین خواہشات کے مطابق تھیں۔ بحث و تمہیس، غلط استدلال، فادروں کی روایات اور کلیسیا کے اختیارات کے ذریعے بہتیروں نے صداقت کو دور پھینکنے کی کوشش کی، مگر جو حضرات اس کے حامی تھے وہ کتاب مقدس کی طرف راغب ہوئے تاکہ چوتھے حکم کے جائز ہونے کا دفاع کریں۔ فروتن لوگ صرف کلام کی سچائی سے مسلح ہوئے، اور انہوں نے عالموں فاضلوں کے حملوں کا بھرپور جواب دیا، جس پر وہ حیران ہوئے۔ وہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے غلط دلائل ان سادہ راست قدم مردوں کے مقابلے میں بے جان ہیں، جو کلام مقدس کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب ان کے حق میں بائبل کی شہادت موجود نہ تھی تو ان میں سے بہتیرے اپنے دلائل پر بڑی ڈھٹائی سے قائم رہے اور بھول گئے کہ یہی دلائل مسیح یسوع اور اس کے شاگردوں کے خلاف استعمال کیے گئے تھے، کیونکہ ہمارے عظیم لوگوں نے سبت کے سوال کو نہ سمجھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر بہت ہی کم لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف تم ہی راستے پر ہو اور دنیا کے تمام پڑھے لکھے لوگ غلطی پر ہیں۔ ایسے دلائل کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ کلام مقدس کی تعلیمات پیش کی جائیں اور اس تاریخ کو سامنے لایا جائے جس طرح خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ زمانہ قدیم برتاؤ کرتا رہا ہے۔ خداوند خدا ان کے ذریعے کام کرتا ہے جو اس کی آواز سنتے اور وفا کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو اس کی سنیں گے اگر ضرور ہو تو تلخ سچائی بیان کریں گے۔ وہ جو مرغوب گناہوں کے خلاف ملامت کرنے سے خوف نہ کھائیں۔ خداوند اکثر بہت پڑھے لکھے اور ہائی پوزیشن کے لوگوں کو نہیں لیتا کہ وہ اصلاح تحریک میں رہنمائی کریں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی عقیدے، نظریے اور علم الہیات میں ایمان رکھتے ہیں، اور وہ خدا سے سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ صرف وہی جن کا ذاتی تعلق حکمت کے چشمہ سے ہے، وہی نوشتوں کو سمجھنے یا ان کی تشریح کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو صداقت کی منادی کرنے کے لیے بلاہٹ دی جاتی ہے جن کی اسکول کی تعلیم بہت معمولی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور انہیں خدا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی انکساری اور تابعداری انہیں عظیم بنا دیتی ہے۔ صداقت کا علم ان کے سپرد کرنے سے وہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے جس کے مقابلے میں دنیاوی عزت و حشمت ناچیز ہے۔ ایڈوینٹسٹ کی اکثریت نے ہیکل اور خدا کی شریعت کے بارے صداقت کو رد کر دیا، بلکہ بتیرے ایڈوینٹسٹ موومنٹ سے بھی منحرف ہو گئے اور پیشن گوئی کے ایسے غلط اور متضاد نظریے اپنائے جن کا اطلاق اس دنیا پر ہوتا ہے۔ بعض بار بار مسیح کی آمد ثانی کا حتمی وقت مقرر کرنے کی غلطی کرنے لگے، جبکہ وہ نور جو ہیکل کے مضمون پر اب چمک رہا تھا انہیں بتا سکتا تھا کہ کوئی بھی نبوتی وقت مسیح کی دوسری آمد تک نہیں جاتا۔ اس واقعہ کا واضح وقت پیشن گوئی میں نہیں بتایا گیا، مگر اس روشنی سے منہ موڑ کر وہ مسیح کی آمد ثانی کا وقت مقرر کرتے رہے، یوں وہ اکثر مایوسی کا شکار ہوئے۔ جب تھسلونیکیوں کی کلیسیا نے مسیح یسوع کی آمد ثانی کے بارے غیر نظریات قبول کر لیے تو پالوس رسول نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی امیدوں اور توقعات کو بڑی احتیاط کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں پرکھیں۔ اس نے ان کی توجہ پیشن گوئیوں کی طرف مبذول کرائی کہ اس کے آنے سے پہلے کیا کیا واقعات نمودار ہوں گے، اور اس نے انہیں دکھایا کہ ان کے زمانے میں مسیح یسوع کی آمد کی کوئی توقع نہیں۔ اس نے کہا، دوسرا تھسلونیکیوں 2 باب اس کی 3 آیت، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا۔ یہ اس کی طرف سے انہیں آگاہی تھی کہ انہیں ان کی خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے جن کی پاک نوشتوں نے اجازت نہیں دی۔ ان کا یہ عمل غلط راہ کی طرف لے جائے گا اور ان کی مایوسی بے ایمانوں کی تضحیک کا نشانہ بنے گی، اور وہ بے دل ہونے کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں اور اپنے اس ایمان پر شک کر سکتے ہیں جو ان کی نجات کے لیے از حد ضروری ہے۔ پالوس رسول کی نصیحت جو اس نے تھسلونیکیوں کی کلیسیا کو کی، وہ ان سب کے لیے نہایت ہی اہم اسباق رکھتی ہے جو اخیر زمانے میں رہ رہے ہیں۔ بعض ایڈوینٹسٹ کا خیال ہے کہ جب تک وہ اپنا ایمان مسیح یسوع کی آمد ثانی کے حتمی وقت پر نہیں رکھتے، اس وقت تک وہ جوش و جذبے اور بدل و جان تیاری کے کام کو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان کی امیدیں بار بار برباد ہونے کے لیے اکسائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اس سے بڑا دھچکا لگتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ پیشن گوئی کی عظیم صداقتوں سے متاثر ہوں۔ عدالت کے قطعی وقت کی منادی کرنا جو پہلے پیغام میں دیا گیا ہے وہ خدا کے حکم سے تھا۔ اس پیغام کی بنیاد کا تخمینہ نبوتی اوقات پر تھا، وہ اسے 2300 اختتامیہ دنوں کے 1844 کے موسم خزاں کے قریب لے آتا تھا، اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر نبوتی اوقات شروع اور ختم ہونے کی نئی تاریخ مقرر کرنے کی بار بار کوشش اور غیر معقول دلائل دے کر اس پر اڑے رہنے سے نہ صرف موجودہ سچائی سے لوگوں کو دور کر دیا گیا، بلکہ جو پیشن گوئیوں کی وضاحتوں کی کوشش کی گئی تھی ان پر بھی پانی پھیر دیا۔ جتنا زیادہ سے زیادہ اور بار بار آمد ثانی کے لیے قطعی وقت مقرر کیا گیا اور جتنی زیادہ اور دور و نزدیک اس کی تشہیر کی گئی، اتنی ہی زیادہ یہ ابلیس کے مقاصد کو تقویت دینے کا سبب بنی۔ جب وقت گزر گیا تو ابلیس کے ٹھٹھوں میں ہیجان پیدا ہو گیا اور اس نے ان پر ملامت کی جو اس کی وکالت کر رہے تھے۔ یوں 1843 اور 1844 کی ایڈونٹ تحریک کی سرزنش ہوئی۔ وہ جو اس غلطی پر اڑے رہیں گے وہ بالآخر مسیح کی آمد ثانی کی حتمی تاریخ مستقبل میں بہت دور مقرر کر دیں گے اور خود ایک جھوٹی سیکیورٹی اپنا لیں گے اور بتیرے دھوکہ کھا جائیں گے۔ ایڈونٹسٹ جماعت کے لیے قدیم اسرائیل کی تاریخ کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ خداوند خدا نے اپنے لوگوں کی ایڈونٹ تحریک میں رہنمائی کی، اسی طرح جس طرح خداوند نے بنی اسرائیل کی مصر میں کی۔ بہت زیادہ مایوسی کے دوران ان کے ایمان کی اس طرح جانچ ہوئی جیسے بحر قلزم پر عبرانیوں کے ایمان کی ہوئی۔ اگر انہوں نے ابھی بھی اس رہنما ہاتھ کا اعتبار کیا ہوتا جو ان کے ماضی کے تجربے میں ان کے ساتھ رہا تھا، تو وہ ضرور خداوند کی نجات کو دیکھتے۔ اگر وہ سب لوگ جنہوں نے متحدہ طور پر 1844 میں خدمت کی تھی تیسرے فرشتے کے پیغام کو قبول کر کے روح القدس کی قوت میں اس کی منادی کرتے، تو خداوند ان کی کوششوں کو بڑا سربلند کرتا، دنیا بھر میں روشنی کی طغیانی آ جاتی، کئی سال پہلے دنیا کو آگاہ کر دیا جاتا، خاتمے کا وقت مکمل ہو جاتا اور مسیح یسوع اپنے لوگوں کی مخلصی کے لیے آ جاتا۔ یہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں بھٹکتے پھرے۔ وہ تو انہیں براہ راست کنان میں پہنچا کر آباد کرنا چاہتا تھا، مگر عبرانیوں 3:19 آیت کے مطابق وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ اپنی برگشتگی اور بے ایمانی کے سبب بیابان میں ہلاک ہوئے اور ان کی اگلی نسل معودہ ملک میں داخل ہوئی۔ اسی طرح خداوند کا یہ منشا نہ تھا کہ مسیح یسوع کے آنے میں اتنی دیر ہو اور اس کے لوگ اس دکھی اور گناہ بھری دنیا میں کئی سالوں تک قیام کریں، مگر بے ایمانی نے انہیں خداوند خدا سے الگ کر دیا، اور جیسے کہ انہوں نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا جو انہیں سونپا گیا تھا، تو اور پیدا ہو گئے جو اس پیغام کی منادی کرتے۔ دنیا پر رحم کرنے کی غرض سے مسیح یسوع نے آنے میں دیری کی ہے تاکہ گنہگاروں کو آگاہی سننے کا موقع مل سکے، اور خدا کے غضب کے پیالے کو انڈیلے جانے سے پہلے وہ اس میں پناہ حاصل کر لیں۔ اب بھی جیسے کہ پہلے وقتوں کی طرح صداقت کی تشہیر جو گناہ اور خطا کی مزاحمت کرتی ہے وہ مخالفت کو بھڑکاتی ہے، کیونکہ یوحنا 3:20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ جب انسانوں نے دیکھا کہ وہ پاک نوشتوں کے ذریعے اپنی پوزیشن قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر بیشتر نے تہیا کر لیا، خواہ کچھ بھی ہو وہ اسے قائم رکھیں گے۔ ایک بری نیت کے ساتھ ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جو سچائی کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایلیا کو کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ستانے والا ہے، یرمیا کو غدار کہا گیا، پالوس کو کہا گیا کہ وہ ہیکل کو ناپاک کرنے والا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ جو خدا کی صداقت سے وفادار ہیں انہیں بدتی، چال باز، فریبی اور تفرقہ ڈالنے والا کہا جاتا رہا ہے۔ وہ امبو جو پیشن گوئی کے یقینی کلام کو فوراً رد کرتی ہے اسے سریع الاعتقاد کہہ دیا جاتا ہے، اور جو فیشنیبل گناہ پر ملامت کی جرت کرتے ہیں ان کے خلاف الزام تراشی کی جاتی ہے، اور اس طرح کی روح آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ کتاب مقدس کی تعلیم بتاتی ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ جب ریاستی قوانین خدا کے قوانین کے اس قدر برعکس ہوں گے کہ جو کوئی خدا کے تمام احکام کو مانے گا اس کی ملامت کی جائے گی اور اسے بدکاری کی سزا دی جائے گی۔ اس کے تناظر میں سچائی کے پیمبر کا کیا فرض ہے؟ کیا وہ یہ نتیجہ اخذ کر لے کہ صداقت پیش نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس کا اثر صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مزاحمت کرتے اور اس کے دعووں کو جھٹلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ مخالفت کو بھڑکا دیتی ہے جیسے اس نے پہلے ریفارمرز کے خلاف بھڑکایا تھا، اس کے سامنے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی شہادت کو روک رکھیں۔ مقدسین اور شہیدوں کے ایمان کا اعتراف آنے والی پشتوں کے فائدے کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان کی تقدیس اور ایمانداری ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے جن کو آج خدا کی گواہی دینے کے لیے بلاٹ دی گئی ہے۔ انہیں فضل اور سچائی صرف اپنے لیے نہیں ملی تھی، بلکہ ان کے ذریعے سے خدا کی معرفت دنیا و جہان کو روشن خیال بنایا گیا۔ کیا اس پشت میں خدا کے خادموں کے پاس خدا داد نور ہے؟ تو پھر انہیں اس روشنی کو دنیا پر چمکنے دینا چاہیے۔ قدیم زمانے میں خداوند تعالیٰ نے انہیں فرمایا جو اس کے نام سے کلام کرتے تھے، حزقیل کا 30:7، لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے۔ پھر دوسرے باب کی 7 میں کہا، پس تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ سنیں خواہ نہ سنیں، کیونکہ وہ نہایت باغی ہیں۔ اس وقت پر خدا کے خادم کے لیے حکم ہے، یسعیاہ 58:1، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر، ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے اور ان کے گناہوں کو ظاہر کر، جیسے کہ اس موقع میں توسیع ہوئی ہے، اور ہر ایک جس نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرح صداقت حاصل کی ہے اسی سنجیدہ اور ہولناک ذمہ داری کے تحت جن جن کو خدا کا کلام ملا ہے انہیں یہ سندیسہ بھی پہنچایا گیا ہے۔ حزقیل 33:7، اس کی 7 سے 9 تک، سو تو اے آدمزاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں، اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ صداقت کو قبول کرنے اور اس کی تشہیر کرنے والوں کی راہ میں بڑی تکلیف اور لعنت ملامت ہے۔ یہی صداقت کے خلاف ایک دلیل ہے، اور اس کی وکالت کرنے والے کبھی بھی اس کا دفاع نہیں کر سکے، مگر مسیح کی مخلصی شاگردوں کو اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ یہ اس وقت کی انتظار میں نہیں رہتے جب تک سچائی ہر دل عزیز نہ ہو جائے۔ اپنی قائلیت کے زیر سایہ وہ بڑی خوشی سے صلیب کا چناؤ کرتے ہیں اور وہ پالوس رسول کے ہم زبان ہو کر دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب کی 17 آیت کے مطابق کہتے ہیں، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ اور پھر عبرانیوں 11:26 آیت کے مطابق، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ ان کا خواہ کچھ بھی پیشہ کیوں نہ ہو، یہ وہ ہیں جو دل سے دنیا کی خدمت کرنے والے ہیں، اور وہ مذہبی چیزوں کے معاملے میں اصولوں کی بجائے پالیسی کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ ہمیں راستی کا اس لیے چناؤ کرنا ہے کیونکہ یہ راست ہے، اور نتائج کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیا اپنی بڑی اصلاح کے لیے ان مردوں کی مقروض ہے جو اصولوں کے مرد تھے، جو ایماندار اور بہادر تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے خداوند کا ارشاد ہے، یسعیاہ 51:7-8 آیت، اے صداقت شناسو میری سنو، اے لوگوں جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور نہ ان کی تانہ زنی سے ہراسان ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینہ کی طرح کھا جائے گا، لیکن میری صداقت اب تک رہے گی اور میری نجات پشت دار پشت۔